بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے. سورۃ الفجر کی آخری آیات کی تفسیر ہم کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور اللہ تعالی کے اس فرمان پر ہم رکے تھے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ الْمَلَكُ ال هُنَا لِلْعُمُومِ. الملک سے مراد ال جو ہے عموم کے لیے ہے، یعنی جمیع الملائکت یأتون، یعنی سارے کے سارے فرشتے آئیں گے قیامت کے دن. ينزلون ويحيطون بالخلق، فرشتے نازل ہوں گے اور سارے مخلوقات کو گھیر لیں گے. تنزل ملائکت السماء الدنیا ثم ملائکت السماء الثانیہ وهلم جرى. السماء الدنیا، پہلے آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے، پھر اسی طریقے سے ساتوں آسمانوں کے فرشتے آ جائیں گے. یحیطون بالخلق، جو بھی مخلوقات ہیں روز محشر میں قیامت کے دن، سب کو گھیر لیں گے. کیوں گھیر لیں گے؟ اظہار للعظمہ، عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. وَإِلَّا فَإِنَّ الْخَلْقَ لَا يُمْكِنُ أَن يَفِرُّ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا. فرشتے گھیر لیں گے اللہ تعالی کی عظمت کو ظاہر اور بیان کرنے کے لیے، ورنہ لوگ مخلوقات دائیں بائیں کہیں بھاگ نہیں سکتے. تو فرشتوں نے اسے نہیں گھیرا ہو کہ لوگ بھاگ نہ جائیں، کوئی کہیں ہل نہیں سکے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کہیں جا نہیں سکے گا. فرشتے بھی اللہ تعالی کی اجازت سے ہی نازل ہوں گے، یعنی یہ وہ دن ہے جب فرشتے بات نہیں کر پائیں گے. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یہ وہ دن ہے، یعنی سب سے بڑے طاقتور، دنیا کے سب سے بڑے جابر اور بادشاہ سب سر جھکائے کھڑے ہوں گے، کوئی کہیں جا نہیں پائے گا. وَإِلَّا فَإِنَّ الْخَلْقَ لَا يُمْكِنُ أَن يَفِرُّ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا لَكِنَّ إِظْهَارًا لِعَظَمَةِ اللَّهِ وَتَهْوِيلًا لِهَذَا الْيَوْمِ الْعَظِيمِ. تو کیوں گھیر لیں گے؟ سارے فرشتے، تصور کریں سارے فرشتے، آسمانوں کے سارے فرشتے نازل ہوں گے اور گھیر لیں گے ساری مخلوقات کو میدان محشر میں قیامت کے دن، اللہ تعالی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. اور اس دن کی عظمت اور بڑھائی کو بیان کرنے کے، کتنی بہت بڑا دن ہے، خطرناک دن ہے، خوفناک دن ہے. اس دن کی، اس عظیم دن کی ہولناکیوں کو ظاہر کرنے اور بیان کرنے کے لیے. تنزل الملائکۃ یحیطون بالخلق وھذا الیوم یوم مشہود یشہدہ الملائکۃ. یہ دن جو ہے مشہود دن ہے، فرشتے اس دن گواہی دیں گے. والانس والجن والحشرات وكل شيء، اس دن کا مشاہدہ سب کریں گے، جتنے مخلوقات موجود ہیں. بہت بڑا عظیم دن ہے، فرشتے، انس، جن اور حشرات، درند اور پرند اور حشرات سب اس دن جمع ہوں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس دن وحوش کو حشر کر دیا جائے گا. سورة التكوير آيات نمبر 5. فهو يوم عظيم لا ندركه الآن. عظيم دن ہے, اس دن کا ادراک ہم آج نہیں کر سکتے اس دنیا میں. ولا نتصوره, اور ہم اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتے. لأنه اعظم مما نتصور, کیونکہ ہمارے تصور ہماری سوچ سے بھی بہت بڑا دن ہے. الامر الثالث مما به الانذار في هذا اليوم, تیسری بات جس کے متعلق خبردار کیا گیا ہے اس دن میں, بعد ان عرفنا الامر الاول وهو مجيء الله, تین چیزیں شیخ صاحب فرماتے بیان کی گئی ہیں ان آیات میں. پہلی بات جو ہم جان چکے ہیں, اللہ تعالی کا آنا ہے اس دن. ثم صفوف الملائکہ, دوسرے نمبر پہ فرشتے آئیں گے قطار در قطار صفوں کی شکل میں. قال وجیء یومئذ بجہنم, تیسری چیز اور جہنم کو لایا جائے گا. جیء یومئذ ولم یذکر الجائی, جیسا فرماتے ہیں تو بتایا گیا کہ جہنم کو لایا جائے گا, لیکن کون لے کے آئے گا یہ آیت کریمہ بیان نہیں کیا ہے. لیکن قد دلت السنت انہ یؤتا بالنار, لیکن سنت یعنی حدیث میں آیا ہے کہ آگ کو لایا جائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے لایا جائے گا, کون لے کر آئے گا؟ تقاد بسبعین الف زمام کل زمام منها یقودہ سبعون الف ملک, ستر ہزار لگام ہوگی, ہر لگام پر ستر ہزار فرشتہ مقرر ہوگا. یہ سب کس لیے ہے؟ جہنم کو لانے کے لیے میدان محشر میں قیامت کے دن. اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وما ادراک ما قوۃ الملائکہ, اور کیا جانے آپ لوگ کے فرشتوں کی کتنی بڑی طاقت ہے. یہ طاقتور فرشتے ایک فرشتہ نہیں, ستر ہزار فرشتہ صرف ایک لگام کو پکڑ کے آئیں گے, اور ستر ہزار لگامیں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وما ادراک ما قوۃ الملائکہ قوۃ لیست کقوۃ البشر ولا کقوۃ الجن بل ہی اعظم واعظم بکثیر. فرشتوں کی طاقت نہ تو انسانوں کی طاقت بشر کی طاقت جیسی ہے, اور نہ ہی جنوں کی طاقت جیسی ہے, بلکہ اس سے کہیں بہت ہی زیادہ عظیم طاقت ہے فرشتوں کی. اب اس کے ایک دلیل شیخ صاحب وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کی طاقت کتنی ہے. انسان, جزاک اللہ خیر, انسانوں اور جنوں کی طاقت کے تناسب سے اگر ہم کمپیر کرتے ہیں تو دیکھیں فرشتوں کی طاقت کتنی ہے. جیسا فرماتے ہیں ولہذا لما قال عفریت من الجن لسلیمان, سلیمان علیہ السلام کے قصے میں جب بلقیس کے تخت کو لانے کی بات ہوئی تو ایک عفریت, عفریت جنوں میں سے ایک جن کی قسم ہے, انا آتیک بہ یعنی بعرش بلقیس, میں بلقیس کا تخت لے کر آتا ہوں. کیسے اور کب؟ قبل ان تقوم من مقامک, اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس جگہ سے اٹھ کے چلے جائیں, اس سے پہلے میں لے کر آؤں گا. وانی علیہ لقوی امین, اور میں اس پر طاقتور ہوں اور امین بھی ہوں, امانت کے ساتھ لے کر آؤں گا. قال الذی عنده علم من الکتاب, اس نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے علم ہے. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, میں بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپک جائے. تیزی دیکھی آپ نے, سبحان اللہ. فلما رآہ مستقرا عندہ الی آخر الآیات, سورۃ النمل آیت نمبر 39 اور 40. قال العلماء, علماء نے فرمایا ہے لأن الرجل هذا دعا الله, یہ جس نے کہا کہ میں پلک چپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں, اس بندے نے اللہ تعالی سے دعا کی ہے. فحملته الملائكة من اليمن فجاءت به إلى سليمان في الشام. اللہ کے اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، فرشتوں نے بلقیس کے تخت کو اٹھایا ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے لے کر شام پہنچا دیا ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں فقوۃ الملائکۃ عظیمۃ، فرشتوں کی طاقت بہت عظیم ہے. وہم یجرون ہذہ النار بسبعین الف زمام، اتنی طاقتور فرشتے ہیں، ان کی عظمت کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، ان کی طاقت کا ثبوت ملتا ہے. جہنم کی آگ کتنی عظیم ہے اس کا ثبوت ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے کہ 70,000 لگام ہوگی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہوگا جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے. کل زمام یجرہ 70,000 ملک اذن ہی عظیمۃ، تو جہنم کی آگ عظیم ہے. ہذہ النار اذا رأت اہلہ من مکان بعید، جہنم کا یہ حال ہے، اس کی صفات میں سے ایک یہ صفت بھی ہے کہ جب لوگوں کو دور سے دیکھے گی جو اہل النار ہیں، جو جہنمی ہیں، سمعوا لها تغیض وزفیرا، تو سنیں گے تغیض اور زفیر، یہ جہنم کی آوازیں ہیں، سخت آوازیں ہیں، جیسے انسان سانسیں لیتا ہے جہنم کی بھی تغیض ہے، غیظ غصہ ہے، غصے کی آواز ہوگی اور زفیر کی آواز ہوگی. شیخ صاحب فرماتے ہیں وليست كزفير الطائرات او المعدات، وہ یہ جو آواز ہے زفیر، ایسے نہیں جیسے کہ جہازوں کی یا بعض مشینری کی بہت اونچی آوازیں ہوتی ہیں. زفیر تنخلع منه القلوب، ایسی سخت آوازیں ہوں گی کہ دل اپنے جگہوں سے ہل جائیں گے، اپنی جگہوں سے دل ہل جائیں گے اور نکل جائیں گے، دل باقی رہیں گے. ایک عجیب چیز دیکھیے آپ نے کہ سننے کا دل سے کتنا گہرا تعلق ہے. آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ٹرک گزرتے ہیں اور جب ان کا ایک اسپیشل ہارن ہوتی ہے، یہاں پر تو میں نے کہا کہ پاکستان میں تو جہاں سے ٹرک گزرتے ہو اگر ایک ہارن بجا دیا جائے تو دل ہل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو سخت آواز کا تعلق دل سے ہے، ہم آج اس کو محسوس کرتے ہیں. اس دن بھی سب سے شدید آواز جو ہے جہنم کی ہوگی میدان محشر میں، سب سے سخت آواز. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ دلوں کو ہلا کر رکھ دے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، سورۃ الملک آیت نمبر 8 میں. جب بھی جہنم میں ایک گروہ داخل کر دیا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے جو داروغے ہیں، جو جہنم میں مأمور فرشتے ہیں، وہ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں جہنم کے اس عذاب اور اس آگ سے تمہیں آگاہ کرتے اور خبردار کرتے. وقال اللہ عز وجل، الارشاد باری تعالی ہے تکاد تمیز من الغیظ، یعنی تکاد تقطع من شدت الغیظ علی اہلها، یعنی اتنی شدید غیظ اور غصہ ہے جہنم کو، جہنمی لوگوں کی وجہ سے، کہ خود جہنم اس غیظ اور غصے سے پھٹنے والی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی ہے. فلہذا انذرنا اللہ تعالی منہا، اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں جہنم کی اس آگ سے خبردار فرمایا ہے. فہذہ ثلاثۃ امور کلھا انذار، تین امور ہیں ان آیات کریمہ میں اور سب ہی انذار ہیں. اللہ تعالی ان آیات کریمہ میں ہمیں خبردار کر رہے ہیں ان تین چیزوں سے. نمبر ایک، مجیء الرب جل جلاله، اللہ تعالی کا آنا، جل جلاله. نمبر دو، صفوف الملائکہ، فرشتوں کا آنا اور صفوں میں قطار در قطار کھڑے ہو جانا. الثالث، تیسرے نمبر پہ، الاتیان بجہنم، جہنم کے آگ کو لایا جائے گا یا جہنم کو لایا جائے گا. اس دن ہمارا کیا حال ہوگا، انسانوں کا کیا حال ہوگا، ارشاد باری تعالی ہے یوم یتذکر الانسان وان له الذکرا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی اذا جاء اللہ فی یوم القیامہ وجاء الملک یعنی ملائکۃ صفوفا صفوفا واحاط بالخلق یعنی جس دن اللہ تعالی آئے گا یعنی قیامت کے دن وہ فرشتے بھی آئیں گے صفوں میں قطار در قطار واحاط بالخلق اور پورے مخلوق کو گھیر لیں گے وحصلت الاحوال والافزاع اور جس دن بہت سارے ہولناک اور بہت سارے خوفناک یہ مناظر دیکھنے کو آئیں گے يتذكر الانسان يتذكر انه وعد بهذا اليوم تو انسان کو اس وقت فوراً گزر وقت آ جائے گا اور خصوصی طور پر اس دن کا جو وعدہ اس سے کیا گیا ہے اللہ تعالی نے وعدہ کیا کہ یہ دن آئے گا اور اس دن کا سامنا کرنا پڑے گا تو فوراً وہ دن جو ہے یاد آ جائے گا وانه اعلم به من قبل الرسل علیہم الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالی نے اس دن کی خبر اور انفارمیشن اپنے پیغمبروں کے علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دی ہے وانذر وخوف اور ان کو ڈرایا گیا اور خبردار بھی کیا گیا ولكن من حقت عليه كلمه العذاب فانه لا يؤمن ولو جاءته كل ايه لیکن جس پر اللہ تعالی کے عذاب لکھ دیا گیا ہے تو اگر ہر آیت کو بھی لے کے آیا کو لایا جائے تب بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے گا حينئذ يتذكر اس دن انسان کو سب کچھ یاد آ جائے گا لیکن یقول اللہ عز وجل لیکن اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے وان له الذکر یعنی اين يكون له الذکر في هذا اليوم الذي راى فيه ما اخبر عنه يقينا اب یاد کرنے کا اسے کیا فائدہ ہوگا اب تو یقینی بات ہو گئی ہے پہلے علم بالغیب تھا کہ جہنم ہوگی اس کے کیا ہولناکیاں ہیں اس کے اندر کیا ہے کیسے فرشتے لے کے آئیں گے کیا صفات ہے جہنم کی عذاب کیسے ہوگا اس پر کتنے فرشتے معمور ہیں دروغے کیا ہیں آگ اس جہنم کی آگ کے اندر کتنی وادیاں ہیں یہ سب چیزیں علم بالغیب تھا اب میدان محشر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس جہنم کو دیکھ رہے ہیں فرشتے بھی قطار در قطار کھڑے ہیں اور گھیر کے رکھا ہے سارے مخلوقات کو اور اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے سبحان اللہ یہ وہی دن تھا جس کا وعدہ کیا گیا تھا نا آج ہم پڑھ رہے ہیں نا سورت الفجر میں یہ آیات ہمارے یقین کتنا مضبوط ہے کہ ایسے جیسے اپنا آنکھوں سے سورج کو دیکھتے مشاہدہ کرتے ہیں آج کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ دن میں سورج نہیں ہوتا یہ جو باہر اس وقت پوری زمین کو روشن کیا سورج ہے کہ نہیں کسی کو شک ہے تو مومن کا ایمان بالغیب ایسے ہوتا ہے یقینی ایمان ہوتا ہے جب اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے فرشتے بھی آئیں گے قطار در قطار اور گھیر لیں گے اور پھر جہنم کی بھی لایا جائے گا ہم کیا کہتے ہیں امنا وصدقنا ہمارا ایمان ہے یہ سچ فرمایا ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے لیکن جو ان آیات پر ایمان تو لے کر آتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی شک ہوتا کہ ہوگا کہ نہ ہوگا ایسے شخص مومن ہی نہیں پتا ہے کیونکہ شک کفر بھی شک بھی ہوتا ہے نا کفر جھٹلانے سے بھی ہوتا ہے شک سے بھی کفر ہوتا ہے یہ ایمانیات ہے ارکان ایمان ہے ان میں شک کی گنجائش نہیں ہے آخرت پر ایمان میں الایمان بالبعث دوبارہ زندہ ہونا اگر کسی کو شک کے پتہ یار دوبارہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی نہیں ہوگی قرآن میں تو پڑھتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے لوگ بھی کہتے ہیں علماء بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی فیصد یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے چلو نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کا ذکر کر بھی لیتے ہیں فرائض کی ادائیگی بھی کر لیتے ہیں محرم سے اجتناب بھی کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے اگر بات سچی نکلی تو ہم بچ جائیں گے کفر ہے یہ ہو سکتا ہے نہیں ہے یقینی ایمان کی بات ہو رہی ہے ورنہ کیا ہوگا وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَ اب سنبھلنے کا وقت ختم ہو چکا ہے اب یاد کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہو علم بالغیب دنیا میں ہے آخرت میں علم بالغیب ختم ہو جائے گا آج ہم فرشتوں کے سنتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں ہمارا ایمان ہے فرشتے موجود ہیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہم اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن ہم دیکھیں گے فرشتے بھی دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اب اگر تب کوئی شخص کہتا اب میرا ایمان ہے کہ فرشتے بھی ہیں کوئی فائدہ ہوگا اسے وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَ اللہ تعالیٰ خود آئیں گے قیامت کے دن جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے آج علم بالغیب ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سات آسمان سے اوپر عرش سے اوپر ہے ہمارا ایمان جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے شک کی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ آئیں گے قیامت کے دن، ہم نے کہا آمنا وصدقنا. تو ایمان اگر دنیا میں نہیں ہے یا اس میں اگر شک ہے ذرہ برابر بھی، تو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں بھی شکل سے تو مومن لگتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، لیکن شک ہے تو شک کی وجہ سے اس کا ایمان ہے ہی نہیں، کفر بھی شک ہے. یہ تو یقینی ایمان ہونا چاہیے. جیسا فرماتے ہیں اين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي راى فيه ما اخبر عنه يقينا وان له للتعارفات الاوان. اب کوئی موعظہ کی وقت نہیں ہے، نہ ہی کوئی نصیحت کا وقت ہے، نہ ہی کسی اچھی بات کو یاد کرنے کا وقت ہے. والايمان عن مشاهده لا ينفع، اور آنکھوں کے مشاہدے سے جو ایمان ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لأن كل انسان يؤمن بما شاهد، کیونکہ اپنے آنکھوں سے دیکھ کر ہر انسان ایمان لے کر ہی آتا ہے. والایمان النافع هو الايمان بالغیب، اور نفع بخش ایمان وہ ہوتا ہے جو غیب کی بنیاد پہ ہوتا ہے. الایمان بالغیب، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقوں کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ ہدا للمتقین. قرآن کی ہدایات کس کے لیے؟ متقین کے لیے. سب سے پہلے صفت کیا ہے؟ نماز کی ہے، روزہ کی ہے، حج کی ہے، زکات کی ہے، صدقات کی ہے، خیرات کی ہے. سب سے پہلی صفت کیا ہے متقین کی؟ الذین یؤمنون بالغیب. آپ پہلے صفحہ کھولتے ہیں قرآن مجید، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے پہلے جو پہلی پانچ آیتیں ہیں. سورۃ البقرہ میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. سورۃ البقرہ میں کیا ہمیں پیغام ملتا ہے؟ ہدا للمتقين الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ہدایت کی دعا مانگی، ہدایت کا راستہ فوراً دکھا دیا گیا ہے دوسرے صفحے میں. لیکن ہدایت ہے کس کے لیے؟ سب کے لیے ہے؟ ہر انسان کے لیے ہے؟ نہیں. تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اگر اپنی دعا میں سچے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اگر ہم سچے ہیں اپنے دل سے یقیناً ہم ہدایت کا راستہ چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں اور ہدایت کے راستے پہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے گا، اپنے غضب سے بھی بچائے گا، اور اس کا انجام جنت ہے. اگر واقعی یقین ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں متقی پرہیزگار بننا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن مجید سارا قرآن مجید ہدایت ہے، لیکن ہدایت ہے متقی کی. اچھا متقی کے سب سے پہلے میں متقی بننا چاہتا ہوں، سب سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کا طریقہ سیکھوں یا طہارت کا طریقہ پہلے سیکھوں؟ سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ الایمان بالغیب، الایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان. ارکان ایمان چھ ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. ہم کیوں ہر بات میں، ہر درس میں ایمان باللہ کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں؟ یا بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا آپ کے درس میں ہمیں توحید کی بات ہی ہوتی ہے؟ اگر توحید دل بھی زندگی ہمارے ہے کیا، مجھے بتائیں کیا ہے؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو شرک میں ڈوبے ہوئے، واللہ سراپا ڈوبے ہوئے، وہ یہ سمجھتے کہ ہم سب سے بڑے موحد ہیں. سر پر پگڑی اور ٹخنے کے اوپر شلوار کافی نہیں ہوتی، داڑھی رکھنے سے کوئی بندہ متقی نہیں ہو جاتا. تقوی کی اصل بنیاد ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ تمہاری اساس ہے. اس کے اوپر پھر جو بھی آپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں، جتنی بڑی عمارت کرنا چاہتے ہیں، تقوی کیا بنا لیں. اگر یہ اساس آپ کی نہیں ہے، اصل بنیاد آپ کی نہیں ہے الایمان بالغیب کی، تو پھر آگے آپ کیا کہاں تک جائیں گے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے جیسا فرمایا تھا الایمان النافع هو الایمان بالغیب، نفع بخش ایمان ایمان بالغیب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. سورۃ البقرۃ نمبر 3. جیسا فرماتے ہیں فیصدق بما اخبرت به الرسل، الرسل عند اللہ عز وجل عند اليوم الاخر. تصدیق کرتا ہے یہ مومن جو رسول خبر لے کے آئے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اور آخرت کے دن کے تعلق سے. فی ذلک اليوم، اس دن یتذکر الانسان، ولیکن انسان کو یاد تو ہو جائے گا سب، لیکن قال اللہ عز وجل ان له الذکر ای بعید ان ینتفع بهذه الذکر، بہت دور ہے کہ اب اسے یہ یاد کرنا اور نصیحت قبول کرنا اور حق کو تسلیم کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے سر کو جھکا دینا، اس سمر و طاعت کا راستہ اختیار کرنا اب بعید ہے کہ اس کے لیے کوئی نفع بخش ہو. اي بعيد ان ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق، جبکہ اس نے اپنی آنکھوں سے حق کا مشاہدہ کر لیا ہے. يقول الانسان، انسان اس وقت کیا کہے گا؟ اب اس کو پتہ تو چلا ہے اب ایمان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اب سامنے ایک ہی راستہ ہے، جہنم سامنے ہے، فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے آئے ہیں حساب کے لیے، اب انسان کچھ کہے گا، سنے کیا کہے گا یہ انسان؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یتمنى انہ قدم لحیاتی، لیت تمنا کے لیے انسان تمنا کرے گا، ہے کاش میں اپنی زندگی کے لیے جو اصل زندگانی جو اصل زندگی میری اس کے لیے کچھ آگے بھیج لیا ہوتا، اس دن کہیں گے آج کریں گے، آج کرنے کا وقت ہے، اس دن حسرت کا وقت ہے، اس حسرت سے بچنا چاہتے ہیں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اگر اس حسرت سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بہترین وقت ہے، واللہ جب تک سانسیں جاری ہیں اس حسرت سے بچا جا سکتا ہے، آج ہم نے یاد کرنا ہے، آج ہم نے خبردار ہونا ہے، آج ہم نے نصیحت پہ عمل کرنا ہے، قرآن مجید ہم پڑھتے رہتے ختم پہ ختم کرتے رہتے ہیں، ابھی کچھ مہینے پہلے رمضان گزرا ہے، بعض کہتے ہیں ہم نے 8 ختم کیے، بعض کہتے ہیں 7 ختم کیے، بعض کہتے ہیں ہم نے 5 کیے، بعض کہتے ہیں 3 کیے، ایک تو کم سے کم سبھی کرتے ہیں تقریباً، عادت بن چکی ہے نا، اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں پڑھنا چاہیے، ختم کریں اچھی بات، قرآن کی تلاوت کریں، ایک ایک حرف کا انشاءاللہ اجر ہے، لیکن اس ختم پر ختم کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے جب اس دن یہ ختم کرنے والا کہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، عجب بات ہے نا، قرآن پڑھتا بھی ہے اور پھر حسرت بھی ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ کب ہو گئے؟ جب قرآن مجید پڑھ کے بغیر سمجھے بغیر اس پہ عمل کیے زندگی گزار رہے، کیا فائدہ ہے؟ قرآن مجید یا تو حجت ہے پڑھنے والے کے لیے یا اس پر حجت ہے قیامت کے دن، سبحان اللہ، بات جاہل کہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر پڑھتے نہیں ہیں، جب حجت قائم ہوگی تو پڑھتے نہیں ہیں، سبحان اللہ، یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ علاج ہے بیمار ہو علاج کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے، تو کہتا ہے میں نے علاج پھر کرنا ہی نہیں ہے، یہ کون سی بات ہے بھائی، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، فرائض کی ادائیگی لازمی، بعض کہتے ہیں نا کہ علم ہم حاصل کیوں نہیں کرتے، یہ بھی غلط فہم ہے تبلیغ جماعت وغیرہ کے لیے، کہتے کہ علم اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ جتنا علم ہوگا اتنا ہی اس کے بارے میں سوال ہوگا نا، تو اس لیے علم تھوڑا عمل زیادہ تو سوال بھی کم ہوگا، سبحان اللہ، یہ کسی نے کہا ہے بھائی، جہل مرکب، دیکھیں آپ نے علم تو پھر جہل مرکب ہو جاتا ہے، جو عمل آپ علم کے بغیر کرتے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا، کیا خیال ہے؟ بغیر علم کے عمل کرنا بدعات اور خرافات، نئی چیزیں ایجاد کرنا، اب دیکھتے تصوف میں زیادہ تر بدعتیں ہیں، کہاں سے ہیں یہ بدعتیں؟ خلل کہاں پہ ہے؟ اس علم کی کمی میں ہے، جس کو وہ یہ سمجھتے کہ علم زیادہ حاصل کریں گے تو زیادہ پکڑ ہوگی، یہ بیچارے بھول گئے ہیں کہ علم کم حاصل کرنے سے پکڑ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے حاصل کرنا، کون سا علم ہے؟ فعلم فعلم انہ لا الہ الا اللہ، فعلم فعل امر ہے، کلمہ توحید کا صحیح معنی جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہے عورت ہے چھوٹا بڑا سب پر یہ جاننا فرض ہے، اور اس کے متعلقات و لوازمات جو ہیں کلمہ توحید کے، جسے ہم کہتے ہیں عقیدے کے مسائل یا عقیدے کے امور یا عقیدے کی اصول، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں، یہ جاننا بھی لازم ہے، کہاں سے جائیں گے؟ فرائض کون سے ہیں؟ یہ جاننا لازمی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، تو یہ کہنا کہ تھوڑا علم اور عمل زیادہ اور بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن چار چیزوں بارے میں سوال ہوگا، ایک سوال کیا ہوگا؟ علم کے بارے میں اس پر عمل کیا ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، پھر ایسا فرماتے ہیں یتمنى انه قدم لحياته ما هي حياته، اهي حیات الدنيا، یعنی جس دن حسرت کرے گا یہ انسان، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کس زندگی کے بارے میں یہ حسرت ہے، کاش اپنے اس زندگی کے لیے میں آگے کچھ بھیجتا، اے حیات الدنیا، کیا دنیا کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ لا والله الحیات الدنیا انتہت وقضت، یہ دنیا کی زندگی نہیں، وہ تو ختم ہو چکی ہے، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، وليست الحیات الدنیا حیات فی الواقع، اور واقع میں حقیقتاً دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی جس وقت، اس وقت ہم زندہ ہیں جس میں، کیسا فرماتے ہیں، یہ کوئی زندگی نہیں حقیقتاً، یہ زندگی نہیں حقیقتاً، فی الواقع، الواقع انها، کیسے زندگی نہیں ہے؟ الواقع انها هموم و اقدار. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ غم اور پریشانی کی جگہ ہے. کل صفون یعقبہ قدر، ہر آسانی کے بعد ایک مشکل کھڑی ہوتی ہے، ایک پریشانی تیار ہوتی ہے. کل عافیت یتبعہ مرض، ہر عافیت کے بعد مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کل اجتماع یعقبہ تفرق، ہر اجتماعیت کے بعد جدائی کھڑی ہوتی ہے. انظروا ماذا حصل، دیکھ لو کیا ہوا اس دنیا میں. این الآباء، باپ کہاں ہے، باپ دادے کہاں ہیں اس وقت. این الاخوان، بھائی کہاں ہیں. این الابناء، بیٹے کہاں ہیں. این الازواج، بیویاں کہاں ہیں. هل هذه حیاء، کیا یہ زندگی ہے؟ ایک وقت آتا ہے سب ایک ساتھ ہوتے ہیں اسی دنیا میں، پھر ایک وقت آتا ہے یوں بکھر جاتے ہیں، یا تو دور ہو جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ، یا اس دنیا سے ہی دور ہو کر چلے جاتے ہیں. یہ زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی، جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم عبد رب کو بھی ناراض کر رہے ہیں، رشتے بھی توڑ رہے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے، سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہذا قال بعض الشعراء الحکماء، اس لیے بعض شاعروں نے کہا لا طیب للعیش ما دامت منغصۃ لذاته باقدار الموت والحرم، اس زندگی میں کیا لذت ہے جس میں بہت سارے پریشانیاں ہوں، اور خصوصی طور پر موت اور بڑھاپے سے اس زندگی کا خاتمہ ہو، کیا لذتیں ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کل انسان یتذکر ان مآلہ احد امرین، ہر بندے جو ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے انجام ان دو چیزوں میں سے ایک ہے، اما الموت و اما الحرم، یعنی موت تو آخر انجام سب کا ہے، لیکن بعض لوگ پہلے مر جاتے ہیں بڑھاپے سے، یا بعض بوڑھے ہو کر مرتے ہیں، تو دو چیزیں ہیں، موت ہے یا بڑھاپا ہے، دونوں کا سامنا ہم سب نے کرنا ہے. نحن نعرف ان اناسا كانوا شبابا في عنفوان الشباب، ہم ایسے لوگ جانتے ہیں جو جوانی میں بہت طاقتور تھے. عمروا، پھر ان کی عمریں بڑی ہوئی، لیکن رجعوا الى ارض العمر، اور پھر عمر بڑھتے بڑھتے ارض العمر تک، بہت ہی لمبی عمر تک چلے گئے. يرق لهم الانسان اذا راهم في حاله بؤس، جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو ترس آتا ہے، جب ان کو اس حالت میں ہم دیکھتے ہیں. حتى وان كان عندهم من الاموال ما عندهم، اگر جو ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہی کیوں نہ ہو. وعندهم من الاهل ما عندهم، اور اہل و عیال جتنی بھی ان کے پاس ہو، لیکن في حاله بؤس، لیکن بہت ہی یعنی شدید تکلیف میں ہیں. جب انسان عمر رسیدہ ہو جاتا ہے حد سے زیادہ، بعض ایسے بوڑھے ہیں جو بستر پر پڑے ہل نہیں سکتے، قضاء حاجت کے لیے بھی ہل نہیں سکتے، خود نہیں جا سکتے، ان کی صفائی کا خیال ان کی اولاد کرتی ہے، کھانے پینے کا خیال ان کی اولاد کرتی ہے. سبحان اللہ، کیا زندگی ہے یہ، سانسیں تو چل رہی ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، نہیں کیا یہ زندگی ہے؟ یعنی ان میں سے بعض، بلکہ اکثر ایسے ہیں جو موت کی تمنا کرتے، کاش ہم مر جاتے یا دن نہ دیکھتے، کہ ہم بوجھ بنے بیٹھے اپنے بچوں پر، اگرچہ بوجھ نہیں ہے سبحان اللہ، یعنی بچے خدمت کرتے ان کے لیے جنت ہے، بچوں کے لیے آزمائش ہے، لیکن بات ہو رہی زندگی کی، بات ہو رہی ہے الحیات الدنیا، دنیا ہے، اس کی حقارت آپ دیکھیں کتنی حقیر ہے یہ دنیا، اس میں جو بہت ہی زیادہ لمبی عمر حاصل کر لیتے وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، اگر اس میں خیر ہوتا ہے تو جو زیادہ وقت گزارتے اسے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے تھا نا، اب وہ سب سے زیادہ نقصان بھی، وہ زیادہ سب سے پریشان ہے، وہ تمنا کرتے کب اسے جان چھوٹے گی اور کب اس عذاب سے میں آزادی حاصل کروں گا. یہ الگ بات ہے کہ سائیکولوجیکل جو ایک ٹارچر تکلیف ہے وہ الگ ہے، نفسیاتی مسئلہ جو ہے جس میں کتنی تکلیفیں ہیں، بیماری ہے، درد ہے، تکلیف ہے، عذاب، یعنی مختلف چیزوں نے گھیر رکھا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهَاكَذَا كُلُّ إِنسَانٍ إِمَّا أَنْ يَمُوتَ مُبَكِّرًا, اسی طریقے سے ہر انسان یا تو پہلے ہی مر جاتا ہے, وَإِمَّا أَنْ يُعَمَّرَ, اور یا وہ عمر رسیدہ ہو جاتا ہے, فَيُرَدُّ إِلَى أَرْضِ الْعُمْرِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ, پھر وہ واپس کر دیا جاتا ہے ارض العمر کی حالت تک اسی دنیا میں. الحیات هي ما بینہ اللہ عز و جل, تو اصل زندگی ہے کیا؟ جیسا فرماتے ہیں اصل زندگی وہ جسے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, بے شک آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے, یعنی لہی الحیات التامہ, حیوان سے مبالغہ, حیات سے صیغہ مبالغہ ہے, حیوان مطلب جانور نہیں ہے, صیغہ مبالغہ ہے حیوان, کہ اصل مکمل زندگی آخرت کی زندگی ہے, حیانی حیوان ہے سبحان اللہ, یہ اصل زندگی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ارشاد باری تعالی, لو کانوا یعلمون, اگر یہ جان لیتے کہ اصل زندگی ہے نہیں جس کے لیے ہم جھگڑ رہے ہیں, جس کے ہم نے رشتے ناطے توڑے ہوئے ہیں, جس کے لیے ہم نے حرام حلال کا کوئی تصور نہیں رکھا, جس میں جس کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں, کیا زندگی ہے یہ؟ اصل زندگی تو وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے, اگر یہ لوگ جاننے والے ہوتے. یہاں تک کافی انشاء اللہ درس میں. اگلی, یہ تو انسان کہے گا, اب اس کا جواب اسے کیا ملے گا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی کا جواب کیا اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.